لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے صاحب اعلیٰ.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین, میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
موجودہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خاص.
www.mehboobeilahi.com
اور آج کل اس کو آسانی سے پڑھنے کا اللہ پاک نے خوب ہی موقع عطا فرمایا ہوا ہے, کیونکہ تقریباً 5:35 پر صبح صادق ہو رہی ہے اور 7:30 عشاء کی نماز ہو رہی ہے. 7:30 سے لے کر کے 5 تک کتنے گھنٹے ہیں بھائی؟ اتنی لمبی رات ہے کہ بچے بھی سو سو کے تھک جائیں, بوڑھے بھی 12 کے بعد اٹھ جائیں. اب کوئی کون کہاں زبردستی سوئے گا بھائی؟ تو آسانی سے اٹھنے کا بھی اللہ پاک نے انتظام فرما دیا ہے. اب بھی اگر کوئی تہجد سے محروم ہو تو بڑی محرومی کی بات ہے. یوں سمجھو کہ اللہ پاک نے تہجد کی اب یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا سیزن آ گیا ہے. ویسے تو 12 پڑھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, اور پڑھنے والے الحمدللہ پڑھتے بھی. کتنی اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کی نیک بندیاں ہیں جو 12 تہجد پڑھنے کے پابند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرماتے ہیں. لیکن کمزور, بہرحال کمزوری ہوتا ہے, تو کمزوروں کے لیے تو آج کل کا زمانہ جو الحمدللہ کم سے کم 3-4 تو ضرور رہے گا, گرمیوں تک اب یہی راتیں رہیں گی انشاءاللہ. تو ہم کمزوروں کے لیے اللہ پاک نے یہ سہولت عطا فرماتی ہے کہ اگر ہم بھی چاہیں تو آسانی سے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور ایک درجہ تو تہجد کی نماز کا ایسا ہے کہ ہم 12 اس کی پابندی کر سکتے ہیں. وہ ادنا درجہ ہے اور دوسرا اعلیٰ درجہ ہے جس کا اللہ پاک نے اب آسانی سے موقع عطا فرمایا. پہلے ادنا درجہ بتا دو تاکہ 12 تہجد قضا نہ ہو. ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت روزانہ عشاء کے فرضوں اور سنتوں کے بعد کم سے کم 4 نفل پڑھ لیا کرے. زیادہ کا اختیار ہے, 8 پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں. ان رکعتوں قیام اللیل کہتے ہیں اور یہ تہجد کے قائم مقام ہے. ان کے 2 ثواب ہیں, ایک تو ان کے پڑھنے سے تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, گو ادنا درجے میں ملے لیکن محروم تو نہیں ہے. دوسرے ان میں 4 ادا کرنے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کو شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے. تو یہ 4 پڑھ کے روزانہ ہر مسلمان مرد عورت شب قدر کی عبادت کا ثواب پا سکتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے روزانہ. تو روزانہ شب قدر کے برابر بھی عبادت کا ثواب ملے اور ساتھ ساتھ تہجد کا بھی ثواب ملے. اور یہ نماز ایسی ہے کہ ہمیں گرمی سردی برسات سبھی کو پڑھنی ہوتی ہے, یعنی عشاء کی نماز. تو عشاء کے بعد دو سنتیں سب پڑھتے, وہ تو سنتیں موقع ہیں, اور اس کے بعد دو نفل بھی عام طور پر سبھی پڑھتے, نہیں پڑھتے تو پڑھنا چاہیے, تو سب دو نفل اور پڑھا لو, کتنی آسان ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ہمت دے تو بجائے چار کے آٹھ پڑھ لو, اور ہمت ہو تو بجائے چار کے بارہ پڑھ لو, کم سے کم چار. تو چار رکعتیں ایسی ہیں کہ ہم ہر میں سے ہر آدمی پڑھ سکتا ہے. اگر کسی سے کھڑے ہو کر نہ پڑھے تو بیٹھ کے پڑھ لیں, بیٹھ کے بھی نفل پڑھنا درست ہے, بلا عذر بھی آدمی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اگرچہ اس میں آدھا ثواب ہے, لیکن ثواب تو ہے. وجہ اس کی یہ کہ تہجد کا جو وقت ہے نا وہ عشاء کے فرضوں کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے, اور رات کے آخری تہائی حصہ تہجد کی نماز کا مستحب وقت ہے. یہ جائز وقت ہے اور اول وقت ہے, وہ افضل وقت ہے اور مستحب وقت ہے. بالکل اس طرح جیسے فجر کی نماز صبح صادق ہوتے ہی پڑھیں تو یہ اس کا جائز وقت ہے اور اول وقت ہے, اور جب خوب روشنی پھیل جائے پھر فجر کی نماز پڑھیں تو یہ افضل وقت ہے. لیکن فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے میں فجر کی نماز ہے, اور روشنی میں سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا یہ بھی فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز برابر ہے, افضل اور غیر افضل وقت کا فرق ہے. فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھنا یہ جائز وقت ہے, اور روشنی میں پڑھنا افضل وقت ہے. اس لیے تہجد کو رات کے شروع کے حصے میں عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھنا یہ جائز وقت ہے. اس وقت بھی تہجد ہوگی, اور رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھنا افضل وقت ہے, افضل ہے. وہ بھی تہجد, یہ بھی تہجد, دونوں کہتے ہیں قیام اللیل. چنانچہ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خدمت میں حاضر تھے, اور تہجد پڑھنے کا تذکرہ ہوا تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تہجد کے بارے میں کب پڑھتے ہیں؟ حاجی میں اول وقت میں پڑھتا ہوں, پڑھ کر سوتا ہوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, فرمایا میں اٹھ کر پڑھتا ہوں, یعنی پہلے سوتا ہوں پھر اٹھتا ہوں, اٹھ کر پھر پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا دونوں سے. فرمایا ابو بکر کا حلم اور دور اندیشی قابل قدر, یہ پڑھ کر سو معلوم نہیں آپ کھلے نہ کھلے, اور عمر کا عزم جو ہے قابل قدر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر سوئے اور تہجد میں نہ اٹھے؟ شیطان کی ایسی تیزی جو عمر کو سلا کے دکھائے. دونوں کی آپ نے تعریف فرمائی. تو ہم تو کمزور ہیں, ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہی اختیار کر لینا انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے کہ روزانہ پڑھ کے سوئے, یعنی عشاء کے فرضوں کے بعد ہی معمول بنا لیں کہ بھائی انشاءاللہ تا زندگی دو سنتوں کے بعد کم سے کم چار یا آٹھ رکعتیں پڑھ لیا کریں گے. اور یہ مطلب نہیں تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے نہیں پڑھتے تھے, اٹھ کے ہی پڑھتے تھے, لیکن پڑھ کر سونے کا ہی معمول تھا ان کا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کبھی آنکھ نہ کھلے تہجد رہ جائے. لہذا آج کل الحمدللہ ہم آخری شب میں بھی آسانی سے اٹھ سکتے ہیں, پانچ بجے بھی اگر اٹھ جائیں تو آرام سے وضو استنجا کر کے ہم چار آٹھ رکعتیں آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا چاہیے. اول وقت میں بھی پڑھ لیں, آخر وقت میں بھی پڑھ لیں, سونے بھی سہاگا ہے. اور تہجد کم سے کم دو رکعت ہے, اور اکثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے اکثر, اور عام طور پر رمضان ہو یا نہ ہو آپ آٹھ رکعتیں پڑھا کرتے تھے, اور بارہ بھی ثابت ہے اس سے زیادہ ہی پڑھتے تھے, اور پہلی دو رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھتے تھے, باقی رکعتیں اس میں لمبا قیام لمبا رکوع اور لمبا سجدہ فرماتے تھے, اور بعض وہ قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ پیروں پہ ورم بھی آ جاتا تھا. حبیب عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ حضور آپ اتنا عبادت میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں, اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, پھر بھی آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں کہ دیر دیر تک قیام میں کھڑے رہتے ہیں جس سے پیروں پر ورم بھی آ جاتا ہے, بعض وقت پیر پھٹ بھی جاتے ہیں. فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ کروں, اللہ جس نے مجھ پر اتنے انعامات فرمائے, اتنے احسانات فرمائے, اتنی رحمتیں اتنی عنایت فرمائی, کیا میں شکر نہ ادا کروں اس کا؟ تو شکر گزاری میں آپ اتنا عبادت کے اندر مجاہدہ فرماتے تھے, تو کچھ ہم بھی تو کریں بھائی, آپ کو تو ضرورت نہ تھی, ہم تو محتاج ہیں, ہمیں زیادہ محنت کی اور کوشش کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پاس سے گزرے, تو دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ تہجد میں تلاوت کر رہے ہیں, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں. دوسرے دن جب یہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ذرا اپنی آواز بلند کرو, اتنا آہستہ مناسب نہیں, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ذرا آواز ہلکی کرو, اتنی تیز آواز سے پڑھنا بھی مناسب نہیں. تو آپ صحابہ کرام کی اصلاح بھی فرماتے تھے, تربیت بھی فرماتے تھے, تو ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی ہمارے کمرے میں یا ہمارے برابر میں کوئی سو رہا ہے, بیوی سو رہی ہے, یہ بچے سو رہی ہے, یہ بچہ سو رہا ہے, یہ شوہر سو رہا ہے, بیوی نماز پڑھ رہی ہے, اس طرح تھا جس میں اٹھے اور اس طرح واش روم میں جائے اور اس طرح وضو کر کے آئے اور اس طرح جا نماز بچھائے اور اس طرح نماز پڑھے کہ دوسروں کی نیند میں آرام میں خلل نہ آئے. کیونکہ اپنی ایک نفل عبادت کے لیے دوسرے کی نیند کو خراب کرنا درست نہیں ہے. لائٹ بھی ہلکی جلائے تاکہ دوسروں کو تیز لائٹ کی وجہ سے بے آرامی نہ ہو. آپ خود بھی اپنے گھر میں سے خیال رکھتے تھے, یہ سرکار دو عالم نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب آپ رات کو اٹھتے تھے اور اٹھ کر کے بستر سے اترتے تھے, نعلین مبارک پہنتے تھے, گھر سے باہر نکلتے تھے, تو بہت آہستگی کے ساتھ تاکہ حبیب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نیند خراب نہ ہو, اور جب آپ باہر سے اندر تشریف لاتے تھے تو آہستگی سے دروازہ کھولتے, آہستگی سے گھر میں داخل ہوتے, آہستگی سے سلام کرتے کہ اگر وہ جاگ رہی ہوں تو سلام کا جواب دے دے, نہ جاگ رہی ہوں تو نیند میں خلل نہ آئے, اور پھر آرام سے اور آہستگی سے آپ آرام فرما ہو جاتے تھے. یہ بھی یاد رکھنے کی یہ حسن معاشرت ہے جو آپ نے سکھائی ہے اپنی امت کو. ہاں گھر کے والوں کو تہجد کی ترغیب دینی چاہیے, اپنے بچوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے شوہر کو, اپنے بہن بھائیوں کو ترغیب دینی چاہیے, ثواب بتانا چاہیے, فضیلت بتانی چاہیے, تہجد پڑھنے پر ابھارنا چاہیے, لیکن زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے. بس زور زبردستی تو اپنے اوپر کرنی چاہیے, یہاں معاملہ الٹا ہے کہ دوسروں کو زور زبردستی اپنے ساتھ بڑی لڑنی. اصلاح گھر والوں میں شروع ہوگی, اپنے سے نہیں شروع کریں. حالانکہ اصلاح سب سے پہلے اپنے سے شروع کرنی چاہیے, پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے پھر دوسروں کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے. لیکن اب ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا کہ ہمیشہ اصلاح دوسروں سے شروع ہوگی, اپنے کو بھول جاتے ہیں. اور تحجد کی فضیلت یہ ہے, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ دوڑ دوڑ کر آپ کی خدمت میں, آپ کی زیارت کے لیے, ملاقات کے لیے حاضر ہو رہے تھے. جب میں نے سنا, جس وقت میں نے سنا, میں ایک درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا. وہاں مجھے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میں پہلے سے انتظار لگا ہوا تھا, اطلاعات مل رہی تھی کہ اب آنے والے آنے والے, وہاں مجھے اطلاع ملی کہ آپ تشریف لے آئے. تو میں بھی درخت سے نیچے اترا اور جیسے ہی میں آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے چہرے انور پر میری پہلی نظر پڑی, میں نے غور سے دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ کسی جھوٹے کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا, یقیناً یہ سچے اور اللہ کے نام سے چہرہ دیکھتے میرے دل نے گواہی دی. پھر میرے بارے قریب ہوا تو سب سے پہلے جو بات میں نے آپ سے سنی وہ یہ تھی, اے لوگوں سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد پڑھو, سلامتی سے جنت میں چلے جائیں. سبحان اللہ, سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. یعنی اگر تم یہ چار کام کرو گے تو خیریت سے جنت میں چلے جاؤ. ایک تو کہ سلام کرو, زیادہ سے زیادہ سلام پھیلاؤ لوگوں میں. سلام جو ہے بہت بڑی اسلام کی سنت ہے, اسلام کی علامتوں اور نشانیوں میں سے, اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کا تعلق صرف اپنے جان پہچان والوں سے نہیں ہے, یا اپنے دوستوں سے نہیں ہے, یا صرف اپنے عزیزوں کے ساتھ نہیں, ہر مسلمان کے ساتھ ہے, چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت ہمارے اندر کمزوری آ گئی, اب سلام صرف جان پہچان والوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے. راستے میں آتے جاتے جو مسلمان ایسے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے, کسی قسم کی جان پہچان نہیں ہے, وہاں سلام دعا نہیں ہوتی, سلام نہیں کرتے. کوئی سلام کر دے جواب بھی نہیں دیتے الا ماشاء اللہ. اور خاص طور سے جب کوئی کسی اعتبار سے ذرا بڑا ہو جاتا ہے دنیا کے اندر, چاہے علم کے اعتبار سے یا فرد کے اعتبار سے یا کمال کے اعتبار سے یا دولت کے اعتبار سے یا عہدے کے اعتبار سے یا منصب کے اعتبار سے, تو دوسروں کو سلام ہی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ. یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں, وہ بھی کوئی معزز سلام کرے تو سلام کا جواب دے دیتے ہیں, اور کوئی معمولی درجے کا آدمی سلام کر دے تو جواب ہی نہیں دیتے. یہ غلط ہے, یہ قابل اصلاح ہے. اپنی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم کثرت سے ہر مسلمان کو, چاہے ہمارا جان پہچانے والا ہو یا نہ ہو, کرتے ہیں نہیں کرتے. نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ عادت تھی کہ آپ بچوں پر بھی سلام کرتے. یہ سنت تو ہمارے مٹی گئی ہے بس, کیا بڑے بچوں کو سلام نہیں کرتے؟ بچوں کو تو ہم سکھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ تم سلام کرو, تو اس لیے بعض بچے سلام کرتے ہیں. لیکن یہ کہیں بڑے بھی چھوٹوں کو سلام کرتے ہو ایسا نظر نہیں آتا. ہمیں بھی اس پہ سنت کو زندہ کرنا چاہیے, اور اپنے گھر میں, اپنے پڑوس میں, اپنے محلے میں, راستے میں اگر کوئی چھوٹے بچے ملے تو انہیں سلام کرنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس کو زندہ کرنا چاہیے. اور سلام حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی سلام کرنے پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بات ہے, تکبر سے اللہ تعالیٰ سے پاک کر دیتا ہے. اور سلام میں پہل کرنے والوں کو زیادہ ثواب ملتا ہے جواب دینے والے کے مقابلے. تو ایک جو سلام کثرت سے رواج دینا چاہیے, دوسرے کھانا کھلانا. اب کھانا کھلانا عام ہے, چاہے اپنے گھر والوں کو کھانا کھلائے, اپنے بہن بھائیوں کو کھانا کھلائے, اپنے عزیز و اقارب کو کھانا کھلائے, اپنے دوست احباب کو کھانا کھلائے, یا غریبوں کو کھلائے, فقیروں کو کھلائے, یتیموں کو کھلائے, بیواؤں کو کھلائے, سب کو کھانا کھلانا باعث اجر و ثواب ہے, بشرطے کہ اللہ کے واسطے ہو, مال حلال سے, رسم و رواج کے طور پر نہ ہو, نام و نمود کے طور پر نہ ہو, رسمی طریقوں سے بچنا ضروری ہے. اور تیسرے, اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ, اور ان سے صلہ رحمی کر لیں. صلہ رحمی یہی کہ ان کے اچھا سلوک کریں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, ان سے ملے جلے, ان کے آڑے وقت میں کام آئے, پریشان ہو تسلی دیں, ضرورت مند ہو تو ضرورت پوری کرے. یہ ہے صلہ رحمی, جو حسن معاشرت کا اہم حصہ ہے. اور چوتھا کام آپ نے یہ بتلایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد پڑھو. پھر ان سب کاموں کا ثواب یہ بتایا کہ جنت میں تم سلامتی کے ساتھ اور خیری کے ساتھ چلے جاؤ گے. تو یہ چار عمل بتلایا جس میں چوتھا عمل تہجد پڑھنا ہے. تو چاروں کام کرنے چاہیے اور چوتھا کام خاص طور سے کرنا چاہیے. جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں, اور وہ اپنے پروردگار کو امید و بیم کے ساتھ پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی بھی امید رکھتے ہیں, ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں, بخشش کی بھی امید رکھتے ہیں, اس امید کے ساتھ, اور ایسے اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے بھی ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھی ڈرتے ہیں, اس کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں. تو ثواب کی امید رکھتے ہوئے, عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں بھی خیرات کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, فقیروں کی مدد کرتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ رات کو وہ تہجد پڑھتے ہیں, کہ جب تہجد پڑھیں گے تو بستر سے اٹھیں گے. اور دوسری آیت میں فرمایا وقت قلیل من اللیل ما یہجعون, کہ اللہ کے نیک بندے وہ جو رات کو کم سوتے ہیں, وبالاسحار ہم یستغفرون, اور رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. یعنی رات بھر عبادت کر کے بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نے عبادت کی, اور کہتے ہیں یا اللہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے, ہم سے اس میں کوتاہیاں ہوں گی, معاف فرما دیں. سبحان, یعنی وہ عبادت کر کے تہجد پڑھ کے اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے, پھر بھی توبہ استغفار کرتے ہیں. معلوم ہے عبادت کر کے بھی آدمی تواضع اختیار کرتے ہیں, ناز نہیں کرے, نیاز پیدا کرے, نیاز کہتے ہیں آج سے ان کے ساتھ کو خاص ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا توفیق رہتی ہے تو بندہ کیا کر سکتا ہے. بعض مرتبہ سارا انتظام اخیر شب میں اٹھنے کر کے سوتا ہے اور جناب فجر کے اولاد کھلتی, اور بعض مرتبہ کوئی انتظام خاص نہیں ہوتا اور چار بجے آنکھ کھل جاتی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے, بندے کو اپنی طرف سے انتظام تو کرنا چاہیے اٹھنے کا, لیکن نظر اللہ تعالیٰ پہ رکھنی چاہیے, بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا چاہیے. وہ توفیق دیں گے تو بندہ اٹھ سکے گا, نہیں دیں گے تو پھر کیسے اٹھ سکتا. تو اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث منقول ہے, حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت کے میدان میں تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے تو ایک اعلان وہ کرنے والا اعلان کرے گا جس کو تمام اہل محشر سنیں گے اور سب اس اعلان کو سنیں گے سمجھیں گے اور وہ اعلان یہ ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں تہجد پڑھا کرتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے وہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے تو تھوڑے سے آدمی کھڑے ہوں گے تھوڑے سے آدمی کھڑے ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا تم بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ پھر باقی لوگوں کا حساب ہوگا. تہجد پڑھنے کا ایک ثواب یہ بھی اور ایک فضیلت یہ بھی کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دیں گے. تو بھائی آج سے ہم سب کو نیت کر لینی چاہیے, ارادہ کرنا چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ آج سے تہجد پڑھیں گے. کم سے کم دو رکعت ہیں, درمیانہ درجہ جو آٹھ رکعت, چار یا آٹھ رکعت ہیں اور اس سے زیادہ بارہ رکعت ہے, اور جس کے اختیار جتنا پڑھ سکے. لیکن جس کے ذمے قضا نمازیں ہوں اس کو چاہیے کہ تہجد بس دو رکعتیں پڑھیں, باقی اپنی قضا نمازیں پڑھیں, چاہے تہجد کے وقت پڑھیں لیکن قضا نمازیں زیادہ پڑھیں, کیونکہ نوافل تو ان لوگوں کے لیے جن کے پاس قضا نمازیں نہیں ہیں, اور جن کے ذمے قضا نمازیں تو وہ نوافل کم سے کم پڑھیں, بالکل نہ چھوڑے کہ محروم رہیں گے, لیکن زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج مجھے ایک دوسری جگہ اور جانا ہے اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. دعا کے بعد یہ بھی درخواست ہے کہ بھائی آج مجھے مسافر سے چھٹی دے دیں. اللہم ارحمنا لا نفسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم ارحمنا لا نفسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل بالنية والهدي إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين یا رب العالمین یا حی یا قیوم الاکرام, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کامل بخشش فرما, مکمل بخشش. یا اللہ ہم سب کو دائمًا دائمًا تہجد کی توفیق عطا فرما, یا اللہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قیام الليل کی بھی توفیق عطا فرما, یا اللہ دیگر نوافل کی بھی توفیق عطا فرما, یا اللہ اپنے مکمل تابع داری کی توفیق عطا فرما, یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما, خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. جن جن خواتین حضرات نے دعا کے واسطے کھایا سب کی نیک مرادیں پوری فرما, سب کی نیک حاجتیں پوری فرما, جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, ہر ایک کو اس کے امید سے بڑھ کر بہتر سے بہتر رشتہ بروقت عطا فرما, بہتر سے بہتر رشتے بروقت عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله.
لا اله الا الله لا اله الا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین, میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر موجودہ دیکھنے والے کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobailahi.com.